نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، 22 پارے الحمدللہ تراویح میں مکمل ہو گئے. اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مرد عورتوں کے نگہبان ہیں، سردار ہیں یا امیر ہیں. اس فضیلت کی وجہ سے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی، اور اس بنا پر بھی کہ وہ اپنے مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. وہ دو فضیلتیں حاصل ہیں عورتوں پر مردوں کو. ایک تو یہ کہ اللہ نے انہیں مرد بنایا تو ایک فضیلت عطا فرمائی، لازمی بات ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں اللہ کے سوا. اور دوسرا یہ کہ وہ اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں. تو یہ فضیلت کی دو چیزیں بیان کی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی صرف حکم چلانے کے لیے ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ کاروبار زندگی کو درست طریقے پر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کو امیر بنایا ہے، دوسرا مامور ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے تاکہ گھر کے کاروبار اور گھر کی جو زندگی ہے خانگی، وہ بہتر طریقے پر گزرے. اب اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کی تعریف فرمائی کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. یہ وہ خواتین جو نیک ہیں، فرما بردار ہیں، اور خاوند کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی، اپنے مال کی، جان کی حفاظت بھی کرتی ہیں. بما حفظ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ان کی مدد فرماتے ہیں. البتہ وہ خواتین جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، جن کے بارے میں تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ فرما برداری نہیں کریں گی، تو ان کے لیے پھر کچھ صورتیں بیان کی ہیں. فعزوہن، انہیں واضح نصیحت کرو. یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم واضح نصیحت سے کام لو، ان کو سمجھاؤ محبت سے، پیار سے. اگر پھر بھی نہ مانیں تو واجروہن فی المزاج، پھر اپنا بستر الگ کر دو. یہاں یہ نہیں کہا کہ گھر الگ کر دیا، گھر الگ کر دینا مناسب نہیں. البتہ شریف عورت ہوگی تو اس کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ شوہر نے اپنا بستر الگ کر لیا یا میرا بستر اپنے ساتھ جدا کر دیا. اور تیسری صورت یہ بیان کی کہ اگر پھر بھی باز نہ آئے تو وضربوہن، تھوڑا بہت مار بھی سکتے ہو. یہ تین صورتیں بیان کی. اب اگر ان تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت پر وہ درست ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر تمہاری اطاعت کرنے لگیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب تمہیں بھی جائز نہیں کہ تم بلا وجہ مین میخ نکالتے رہو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ بلند بھی ہیں، بڑے بھی ہیں. یہ اصل میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے، اور اصل جو قائم فرمایا اسی لیے تاکہ اس رشتے کو دونوں نبھائیں، مرد بھی نبھائے عورت بھی نبھائے. لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ باوجود اس کے کوششوں کے یہ رشتہ چل نہیں پاتا، اور بالآخر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں عورت کی نافرمانیاں بہت ہوتی ہیں، کہیں مرد کا جو ہے وہ ظلم زیادہ ہوتا ہے، تو دونوں طرف سے ہی زیادتیاں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مردوں کو کچھ نہ کچھ فضیلت تو عطا فرمائی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا، لیکن اس کا فضیلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم انہیں اپنی ملازمت سمجھو یا اپنی خدمت گار سمجھو. یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک تو یہ کہ تمہیں مرد بنا دیا، تمہارے اندر جو صلاحیت ہے کام کرنے کی ان سے زیادہ رکھی. بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جو خواتین بہتر طور پہ انجام دے سکتی ہیں، اور بہت سے امور ایسے ہیں جو مرد زیادہ بہتر طریقے پر انجام دے سکتے ہیں. تو اس لیے دونوں کے معاملات الگ الگ ہیں، اس سے کسی کا اونچا اور نیچا ہونا معلوم نہیں ہوتا. اب جو خواتین فرما بردار ہوتی ہیں اپنے شوہروں کی، اور ان کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، یقیناً یہ خواتین کا کام ہوتا ہے، اور بہت اچھی تربیت کرتی ہیں. اگر کوئی خاتون اچھی ہو، نیک ہو، تو اپنے بچوں کی تربیت بہتر انداز میں وہ کرتی. تو فرمایا کہ وہ شوہر موجود ہو یا نہ ہو، اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں، اپنی عزت اور آبرو کی بھی حفاظت کرتی ہیں. اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ بما حفظ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. واللاتی تخافون نشوزہن سے البتہ ان خواتین کا بیان فرمایا کہ جو نافرما امرات ناشدہ کہتے ہیں اس کو اصطلاحی عرب کے عربی زبان کے اندر امرات ناشدہ، یعنی وہ عورت جو فرما بردار نہ ہو، تو ان کے لیے تین صورتیں بیان کر دی ہیں. بھائی سب سے پہلے تو وعد و نصیحت سے کام لو، ان کو بٹھا کے سمجھاؤ کہ دیکھو بھائی گھر اپنا صحیح طریقے پر چلاؤ اور تمہیں تکلیف پہنچانا مقصد نہیں ہے، اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم مل جل کے جو ہے وہ اس گاڑی کو چلائیں، مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اس لیے ہم صحیح طریقے پر چلیں گے تو گاڑی چلتی رہے گی، لیکن اگر صحیح معاملات ہم نے اختیار نہیں کیے تو کہیں نہ کہیں مسئلے خراب ہوں گے. تو فائزوہن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وعد و نصیحت کرو. تو اول تو اگر شریف خاتون ہے تو وہ اسی بات سے سمجھ جائے گی، اور اگر پھر بھی نہ سمجھے تو پھر یہ ہے کہ واہجروہن فی المضاجع، اپنا بستر ان سے الگ کر لو. گھر الگ کرنے میں بعض اوقات ایک تو تنہائی کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اس میں خرابیاں زیادہ پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے شریعت نے گھر الگ کرنے کو نہیں کہا، البتہ اسی گھر میں رہتے ہوئے اپنا بستر الگ کر لے. اور پھر تیسری صورت یہ تھی کہ واضربوہن، اصل میں جب مکہ مکرمہ میں خواتین ہوتی تھیں تو وہاں پر مردوں کا غلبہ بہت زیادہ تھا خواتین پر، اور جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئیں تو یہاں پر عورتیں ہیں مردوں پر غالب آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نرم مزاج تھے، تو ایک مرتبہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایک مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی، اور آپ نے ایک مہینے تک آپ الگ رہے، اور خبر یہ اڑ گئی کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی فکر ہوئی، تو وہ تشریف لائے معلوم کرنے کے لیے، تو جو خادم تھا وہ سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چوبارے پر تھے غالباً، تو آپ نے اجازت چاہی کہ میں ملنا چاہتا ہوں، تو وہ خادم اندر گیا اور اس نے جا کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. تو یہ بیچارے پریشان ہو گئے، آ کر ممبر کے پاس بیٹھ گئے، لیکن پھر بے چین ہو کر اٹھے پھر گئے اجازت لینے کے لیے، تو اس نے پھر کہا کہ بھائی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر ہی واپس آ گئے. پھر تیسری مرتبہ یہ بے چین ہو کر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احوال معلوم کروں، تو پھر اس نے کہا کہ آپ نے جواب نہیں دیا. جب جانے لگے تو اس نے پیچھے سے آواز دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے آ جائیں، تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان سے جا کر پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں. اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسی باتیں کی جس سے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. بعض مطالبات تھے جو خواتین نے آپ سے کیے تھے، جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا اور آپ نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی کچھ وقت کے لیے، لیکن طلاق نہیں دی تھی. بہرحال اس موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں عورتیں مغلوب ہوتی تھیں مرد غالب ہوتے تھے، اور یہاں پر جب ہم آئے تو ہم نے انصار کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے مردوں پر غالب ہیں، تو ہماری عورتیں بھی ان کو دیکھ کر شیر ہو گئیں اور بعض باتیں اور بعض مطالبات ایسے کرنے لگیں جو نامناسب ہیں، تو اس لیے آپ درگزر فرمائیے. آپ نے خاموشی اختیار کی. بہرحال یہ میں نے صرف یہ واقعہ پورا سنانا مقصود نہیں، اصل یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں عورتوں کا معاملہ کچھ تھوڑا سا ایسا ہی ہوا. چنانچہ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی غالباً حضرت سعد بن ربی سے کی، اور کسی بات پر ناراض ہو کر حضرت سعد بن ربی نے ان کو ایک تھپڑ مار دیا. یہ اپنی بیٹی کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ تو اچھا نہیں کیا انہوں نے، لہذا اب انہیں بھی یہ حق ہے کہ یہ بھی اپنے شوہر کے منہ پر اتنی زور کا تھپڑ مارے جتنی زور کا تھپڑ انہوں نے مارا. چنانچہ یہ اپنی بیٹی کو لے کر واپس چلے. جب چلے تو اس کے بعد پھر یہ آیتیں نازل ہو گئیں جس میں مرد کو تھوڑی بہت مار پیٹ کی بھی اجازت دے دی گئی، فضربوہن، کہ تھوڑا بہت مار سکتے ہو اپنی ان کی اصلاح کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو اچھے مرد ہوں گے وہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھایا، مارا نہیں بلکہ بدزبانی بھی نہیں کی. اس لیے یہ تو ٹھیک ہے کہ ان کی اصلاح احوال کے لیے آپ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا، لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت فرما دی کہ ایسی مار کہ جس سے ان کی نہ تو کوئی ہڈی ٹوٹے نہ جسم پر نشان آئے، اور منہ پر تو مطلقاً مارنے کو حرام قرار دیا، نہ کسی انسان کے نہ کسی جانور کے. بعض لوگ منہ پر تھپڑ مارتے ہیں تو یہ ناجائز، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ تم میں جو شریف آدمی ہوگا وہ کم از کم ایسا کام نہیں کرے گا. تو بہرحال یہ جب اجازت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو بلایا اور منع فرما دیا کہ اب تم اپنے شوہر سے بدلہ مت لو. بہرحال یہ وضربوہن کا تیسرا درجہ ہے. اب اگر اس پر بات بن جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اب اگر وہ خواتین اپنے حال درست کر لیں, اصلاح کر لیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بلا وجہ کی ان پر جو ہے وہ قید نہ لگائیں, بلا وجہ کے تانو تشریح نہ کریں, بلا وجہ انہیں الٹا سیدھا نہ کہیں. بعض مردوں کی عادت ہوتی کہ جو جتنا دبتا ہے وہ اتنے اور اپنا زور دکھاتے ہیں. یہ اصل میں ان لوگوں کی عادت ہوتی جن کی خصلتیں اچھی نہیں ہوتی. کسی نے کہا نا کہ بھول کر دیتی نہیں گالی شریفوں کی زبان, یہ کمینوں کی علامت ہے, رزیلوں کا نشان. تو گالی تو زبان سے نکالنی نہیں چاہیے. بات یہ ہے کہ ہمیں کیا حق ہے کہ ہم عورت کو گالی بکیں. اگر وہ پلٹ کر وہی گالی ہمیں دے دے تو کتنا اچھا لگے گا ہمیں. اور گالی تو دور کی بات ہے, ہم کہیں کہ بے وقوف اور وہ کہ تو بے وقوف, تو ہمیں تو یہ بھی اچھا نہیں لگے گا. گالی تو بہت دور کی بات ہے. تو جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کبھی اگر کوئی بات کرنی ہو تو طریقے سے بات کرنی چاہیے جس میں اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھے. بعض اوقات بعض لوگ سب لوگوں کے سامنے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی نہ اپنی اولاد کو ڈانٹو سب کے سامنے, نہ اپنی بیوی کو ڈانٹو, اس لیے کہ اس سے اس کا جو عزت نفس ہے وہ مجروح ہوتی ہے اور دل میں بغض پیدا ہوتا ہے, پھر کینہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ عورت یا جو بھی ہے وہ خیال کرتا ہے کہ میں اس سے انتقام لوں گا, مشتعل ہو جاتی اس سے وہ. اس لیے اگر سمجھانا ہو تو طریقہ یہی کہ نرمی کے ساتھ محبت پیار سے سمجھا دیا جائے, دیکھو بیوی یہ بات تمہاری صحیح نہیں ہے, میں تمہارا دشمن نہیں ہوں, میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, جو بات بھی ہو نرمی سے کہہ دی جائے. اور یہ بات سب کے لیے ہے. دیکھیے ایک عام مسلمان ہے, غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, اس کو بھی سب کے سامنے رسوا کرنا جائز نہیں ہے. آپ اس کو اکیلے میں تنہائی میں بتا دیں کہ بھائی میں یہ غلط سمجھتا ہوں جو آپ کر رہے ہیں, اگر زیادہ ہو بہتر ہے تو ہم کسی سے معلوم کر لیتے ہیں, چل کے اپنے کسی بڑے سے معلوم کر لیں. مطلب اس طریقے سے بات کریں تو تاکہ اس کی اصل میں بات سمجھ میں آ جائے, کیونکہ مقصود تو اصلاح کرنا ہے, مقصود فساد پھیلانا نہیں ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عورت جو ہے وہ بات مان جاتی ہے تمہاری, تو بلا وجہ اب تم بھی اس پہ الزام تراشیاں نہ کرو, برا بھلا نہ کہو, تھوڑی تھوڑی سی بات پہ تانے دو کہ تم تو ایسی ہو, تم تو ویسی ہو, تمہاری ماں ایسی, تمہارا باپ ایسا. تو یہ جو طریقے ہیں یہ درست نہیں ہیں, اس سے گھر نہیں چلا کرتے. یہاں تک تو گھر کی بات گھر ہی میں رہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی خفتم شقاق بینہما, آدمی سوچتا ہے کہ بھائی ہمارے درمیان صلح نہیں ہو سکتی, گاڑی چل نہیں سکتی. کیونکہ طلاق کا جو راستہ ہے شریعت میں بالکل آخری راستہ ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ بس جس 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 کر کے پورا پسٹل خالی کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں کہ بھائی وہ غصے میں تھا طلاق دے دیا. ارے بھائی تو پیار میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے کہ بہت پیار آ رہا ہو اپنی بیوی میں, کہا کہ آج تو میرا جی چاہ رہا بس تمہیں طلاق دوں, لہٰذا تین طلاق, ایسا کوئی کہتا؟ غصے میں تو ہوتی ہے طلاق. تو بڑا عجیب کہتا ہے جو غصے میں تھا آپے سے باہر ہو گیا تو طلاق دے دی. تو اس لیے شریعت نے طریقے بتلائے ہیں اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم جو کام کرنا چاہو اس سے پہلے اس کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ سیکھ لو. ایک آدمی تجارت کرنا چاہتا ہے تو تجارت میں جو چیزیں جائز ہیں, جو ناجائز ہیں, جو چیزیں خرید و فروخت کی صورتیں ناجائز ہیں, فاسد ہیں, ان کو سیکھے پہلے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اس کے بعد پھر آدمی تجارت شروع کرے. ہم پہلے سے شروع کر دیے, حلال و حرام میں پڑ گئے, اب بعد میں پوچھتے پھر رہے ہیں. اسی طریقے سے جب آدمی نکاح کرتا ہے تو نکاح سے پہلے نکاح کے مسائل, طلاق کے مسائل, آپس میں گھر بسنے بسانے کے مسائل یہ سیکھنے چاہیے. اور علماء کرام نے اس پر بہت سارے کام کیے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی دو چھوٹی چھوٹی سی کتابیں ہیں, بیوی کے حقوق, شوہر کے حقوق. اسی طریقے سے اور اس کے علاوہ بھی مختلف حضرات نے اس پر کام کیا ہے کہ گھر کے مسائل کو اس پر بیان کیا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کس طریقے سے رہے اور شوہر اپنی جو ہے وہ بیوی جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہے, یعنی دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ ہو. اور جب پتہ ہوگا تو کوشش بھی کریں گے حق ادا کرنے کی, لیکن ایک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا حق کیا ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا حق ادا کرے گا. ایک شخص نے دیکھا کہ ماں باپ لڑ رہے ہیں آپس میں, تو وہ لڑکا تھا اس نے دیکھا, وہ ڈنڈا اٹھا کے گیا, ایک ڈنڈا اس نے ماں کو مارا, ایک باپ کو مارا, اور کہا کہ چلو ہٹو کیا لڑائی کرتے رہتے ہر وقت, ان کو الگ کر دیا. خیر کسی نے دیکھا تو اس کو کہا کہ بھئی تمہارے ماں باپ ہیں تمہیں جائز نہیں ہے جس طریقے سے تم نے ایسا کیا. تو بعد میں خیر اسے اپنی غلطی کیا سب، اس نے کہا بھائی میں تو چرواہا ہوں اور بکریاں چراتا ہوں، میں دیکھتا ہوں بکریاں آپس میں لڑتی ہیں تو ایک اس کو مارتا ہوں ایک اس کو مارتا ہوں، نتیجہ یہ کہ دونوں الگ الگ ہو جاتی ہیں، تو میں تو وہی کام کرتا ہوں جو مجھے آتا ہے. تو اگر دین سیکھو گے تو آئے گا نا، ورنہ تو پھر یہی کام کرے گا آدمی، ایک ڈنڈا اس کو مارا ایک ڈنڈا اس کو مار دیا، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. دین سیکھیں گے تو آئے گا، اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو سیکھیں اور اپنے گھروں پر اس کو نافذ بھی کریں اور گھروں میں دین کا چرچا ہو. لیکن بہرحال چلیے، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو سکتا اور دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم آپس میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی پھر حکم دیا کہ ایسا نہ کرو کہ ٹھا ٹھا کر کے طلاق دے دو بس، اس کے بعد پھر اپنا مسلک بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جی فلاں مسلک کے اندر تین طلاقوں کا وہ کہتے ہیں ایک ہی ہوئی، رہو ساتھ میں رہتے رہو، چنانچہ رہتے رہتے ہیں. اپنا اب یہ نہیں دیکھتے کہ اب تک ہم کیا تھے. جو حضرات اہل حدیث ہیں سر آنکھوں پر ہماری، ان کا تو شروع سے ایک خیال ہے، ذہن ہے کہ بھئی تین طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں ان کے ہاں، تو ٹھیک ہے وہ اپنے مسلک پر رہیں. لیکن آپ کے ہاں تو ایسا نہیں ہے، آپ کے ہاں تو اگر ایک موقع پر ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے دی جائیں تو واقع ہو جاتی ہیں. میں اس سے پہلے طلاق و مرتان کے اندر اس مسئلے کو بیان بھی کر چکا ہوں کسی حد تک. تو لیکن اصل طریقہ شریعت نے طلاق کا یہ دیا ہے کہ طہر کی حالت میں، یعنی پاکی کی حالت میں طلاق دینی چاہیے، ناپاکی کی حالت میں نہ دے، اور اس طہر میں طلاق دے جس میں بیوی سے صحبت نہ کی ہو، تاکہ اس کی جو عدت ہے لمبی نہ ہو. اصل مقصد شریعت کہے کہ عورت کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ بعض اوقات اگر حمل ٹھہر گیا تو اس کی جو عدت ہے پھر وہ تین حیض نہیں ہوگی بلکہ وجہ حمل، جب بچہ پیدا ہوگا اس کے بعد عدت ختم ہوگی. تو اس لیے شریعت نے کہا کہ ایسی طہر میں تم اس کو طلاق دو جس میں تم نے بیوی سے صحبت نہ کی ہو. تو جب ایسے میں دو گے تو جیسے ہی ایک حیض آیا تو ایک حیض گزر گیا، اس کے بعد دوسرا آیا تیسرا آیا تو عدت ختم. لیکن اگر آپ نے طلاق جو حیض کی حالت میں دی تو ایک تو بیچاری کو وہ حیض کا زمانہ وہ گزرے گا، پھر طہر آئے گا، پھر جو ہے حیض کا زمانہ آئے گا، پھر طہر آئے گا، پھر حیض آئے، تو اس کی عدت جو ہے لمبی ہو جائے گی. تو بعض لوگ عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے ان کی عدت لمبی کر دیتے ہیں، یہ بھی صورت شریعت کو پسندیدہ نہیں. تو بہرحال یہ بات بتائی کہ اگر ضرورت پیش آ جائے تو اصل تو یہ کہ ایک طلاق دو بس. اب اگر کسی نے تین دے دی ہیں تو شریعت کے نزدیک، اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، یہ ہے غلط. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دے دیں گے تب بھی ہوگی نہیں، جب دے دیں گے تو ہو جائے گی. لوگوں کے اندر تو بہت ساری باتیں مشہور ہیں، بعض کہتے ہیں جی وہ جب طلاق دی تو وہ حمل سے دی. بھائی حمل سے دی تو کیا ہوا، گولی مارو گے تو لگے گی تو صحیح، مر تو سکتی ہے نا تب بھی. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ اگر حمل میں ہے تو طلاق نہیں ہوتی، یہ بھی غلط ایک چیز ہے جو مشہور ہے ہمارے ہاں. تو بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں جہالت کے ساتھ جو ہے وہ سمجھے بدی بھی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں غلط غلط مسائل ہمارے ذہنوں میں رہتے ہیں. جیسے کسی کا انتقال ہو گیا، اب کہتے ہیں عورت کو چند قدم چل لے جنازے کے ساتھ عدت ختم، یہ بھی ایک مشہور بات کر رکھی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں. تو یہ اور پھر اسی طریقے سے کوئی بوڑھی عورت ہے اس کو بھی کہتے ہیں تم پہ تو عدت ہے ہی نہیں، تم تو بوڑھی ہو 70 سال کی 75 سال کی. بات یہ نہیں، یہ ایک مرد کا حق ہے، شوہر کا حق ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے، چاہے وہ بوڑھی ہو چاہے وہ جوان ہو. تو بہرحال شریعت کے اپنے مسائل ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آپس میں تعلق قائم نہیں رکھ سکو گے تو فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، تو دو حکم متعین کرنے چاہیے. حکم کہتے ہیں اس شخص کو جو فیصلہ کر سکے، جس میں قوت فیصلہ ہو اور جس میں عقل ہو، سمجھداری ہو، تاکہ ایک حکم جو ہے مردوں کی طرف سے لینے، مرد کی طرف سے ہو، ایک عورت کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِن یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان میں مطابقت کر دے گا، موافقت پیدا فرما دے گا، یعنی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، بشرطے کہ دونوں کی نیت خالص ہو اور دونوں کا ارادہ یہ ہو کہ بھئی ان دونوں میاں بیوی کو ہم نے ملانا ہے، طلاق نہیں دلانی. تو اگر یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کی توفیق دے دیں گے. اب یہاں مسائل ہیں بہت سارے، لیکن اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ حکم کون ہونا چاہیے اور اس کو کتنے اختیارات ہونے چاہیے. تو یاد رکھیے کہ کم از کم اگر مرد بھی اور عورت بھی دونوں اس کو با اختیار بنا دے کہ بھئی تم ہمارے معاملات کو دیکھو سمجھو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بھئی طلاق ہی حل ہے تو ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں، ہمیں تمہارا ہر فیصلہ منظور ہے، اگر تم اس نتیجے پر پہنچے دونوں کہ طلاق ہونی چاہیے تو طلاق ہو جائے گی، ہمیں منظور ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں طلاق نہیں ہونی چاہیے، ایک موقع اور ملنا چاہیے اصلاح حال کا، تو ہمیں آپ کی جو بات ہے وہ منظور ہوگی. تو اگر دونوں با اختیار بنا دیں تو پھر تو با اختیار، لیکن بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دونوں حکم جو ہیں وہ آئیں اور اصلاح کا ارادہ ہو ان کا. یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان میں تطبیق کرا دیں گے. ان اللہ کان علیما خبیرا. تو آپ دیکھیے کس طریقے سے شریعت نے ہمیں اس کا پابند کیا کہ ایک ساتھ تین طلاقیں مت دو، دے دو گے تو ہو جائے گی، لیکن یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، بلکہ اس کو طلاق بدعت کہا جاتا ہے. تو اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے. اور اگر خدا نہ کرے کوئی ایسی صورت ہو جائے تو ایک طلاق دے دو، بس ایک طلاق دو گے تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ وہ طلاق دے کے آپ جو کام تین طلاقوں سے لینا چاہتا ہے وہ ایک سے بھی ہو جائے گی. ایک طلاق دے دو، اب اگر وہ عدت گزر جائے گی یعنی تینوں حیض گزر گئے تو عورت بھی فارغ، آپ بھی فارغ، آپ تو پہلے ہی فارغ ہیں، عورت بھی فارغ ہو گئی، اب وہ چاہے تو کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے. اس کو کوئی مجبور بھی نہیں کر سکتا کہ تو دوبارہ شوہر سے نکاح کر، کیونکہ ایک طلاق کے بعد اگر اس نے عدت میں رجوع کر لیا تو بغیر نکاح کے وہ بیوی شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے. اور اگر عدت گزر گئی یعنی تین حیض گزر گئے تو اس میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ نکاح ختم ہو گیا بس. لیکن اگر کبھی پتہ یہ چلا جی نکاح ختم ہو گیا، عورت اپنے گھر چلی گئی، شوہر اپنے چلے گئے میاں، اب جو ہے وہ سال گزر گیا، دو سال گزر گیا، نہ اس کا نکاح ہو رہا نہ یہ نکاح ہو رہا، پھر آپس میں سوچا میں پھر نکاح کر لیں، تو نکاح ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں شریعت نے ایک سہولت دی ہے، ہم اس سہولت سے فائدہ حاصل نہیں کرتے. اس سے یہ ہے کہ پھر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد بھی اگر خدا نہ کرے کسی نے طلاق دے دی، وہ بھی طلاق رجی ہوتی ہے، تو اس میں بھی یہ آپ کو مزید فائدہ ہے. ہاں البتہ تین دے دی تو پھر گنجائش نہیں رہتی. تو اس لیے بلا ضرورت جو ہے وہ اگر کوئی آدمی گڑ سے مر سکتا ہے تو ضرور اس کو زہر دو بھائی. گڑ سے بھی تو بعض لوگ مر جاتے ہیں نا، میٹھا کھانے سے، کسی کو شوگر بہت زیادہ ہے، آپ نے گڑ کھلا دیا اس کو، وہ تو ویسے ہی مر جائے گا بےچارا، تو اس کو زہر دینے کی کیا ضرورت. تو اگر ایک طلاق سے کام چل سکتا ہے تو دو اور تین کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اگر بالفرض کسی نے ایک دے دی پھر رجوع کر لیا، پھر رہتے رہے دو چار پانچ سال پھر ایک دے دی اور پھر جو ہے وہ رجوع کر لیا، تو کر سکتا ہے، دو مرتبہ تک رجوع کر سکتا ہے. لیکن خدا نہ کرے جب تیسری خدا نے دے دی اس نے، اب طلاق کا اب ختم ہو گیا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے چاہتے ہیں کہ ہمیں آسانیاں حاصل ہوں، ہمیں مشکلات نہ ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین کو نہ سیکھیں اور مشکلات اپنے اوپر لے کر آئیں. تو آج ہم خود اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، شریعت نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں رکھی ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یسیرا ولا تنفرا، یسیرا ولا تعسرا، ان لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو. اور بشیرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبری نہ دو، ان کو نفرت مت دلاؤ. تو بات یہ کہ شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ ہم آپس کے معاملات پہلے حل کر لیں، خود ہی معاملہ عدالت تک بھی نہ جائے. ابھی خورے کے معاملات ہیں، اس میں بھی بڑے مسائل ہیں، اب میں کہوں گا تو اس میں بھی آدھا گھنٹہ لگ جائے کم از کم، لیکن یہ موقع نہیں، انشاءاللہ پھر کسی وقت بیان کر دوں گا کہ خلا کا حق شریعت نے عورت کو دیا ہے، لیکن اس میں بھی بہت سے مسائل ہیں. اب آج کل جو عدالتوں سے خلا ہو جاتا ہے تو عام طور پر وہ خلا شرعی اعتبار سے درست نہیں ہوتا. تو لوگوں کو نہیں پتا کتنے ایسے کھلا ہوئے ہوئے ہیں اور وہ شادیاں بھی کر لیتے ہیں آگے، لیکن پہلے شوہر کے نکاح سے وہ نکلتی ہی نہیں. تو دیکھیں نا پھر یہ حرام معاشرے کے اندر پھیل رہا ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ ہم دین سیکھنا ہی نہیں چاہتے. ان کو اگر ہم کوئی ہمارے پاس آتا بتاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی وہ تو عدالت نے دے دیا تھا، کھلا دے دی تھی. اچھا بھائی شوہر آیا تھا؟ نہیں شوہر تو نہیں آیا. حق تو طلاق کا حق تو شوہر کو ہے، بعض صورتوں کے اندر جو ہے وہ حاکم وقت کو ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے ہاں دعویٰ دائر کیا جاتا ہے اس میں اس حق کا لکھا ہی نہیں جاتا. صرف مار پیٹ سے جدا نہیں ہو سکتی، اور بھی بہت ساری صورتیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ اس میں تفصیل ہے. ان تمام معاملات کو آدمی کو سیکھنا چاہیے پہلے سے، تاکہ خدا نہ کرے کبھی کوئی صورت پیدا ہو جائے تو مسائل کا علم ہو. اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. يا الله اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ انہیں فتح مبین عطا فرما، اور کفار یہود و نصارہ جو سازشیں کر رہے ہیں ابھی بھی ان کی جو نیت یہی ہے کہ مسجد اقصی کو اٹھا دیا جائے اور ہیکل سلمانی کو تعمیر کیا جائے، اور اس سلسلے میں ان کے تقریباً تمام جو معاملات ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، اور جو خبریں آ رہی ہیں اخبارات میں، میڈیا اور دوسری ذرائع سے، پتہ چل رہا ہے کہ اپریل کے اندر غالباً وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں. تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو اللہ تعالیٰ خاک میں ملا دے، اللہ تعالیٰ ان کو جو اولاً ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے. اور اس وقت جو حالات ہیں وہاں کے بہت ہی کشیدہ ہیں، اور یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے ٹینکوں کو بچانے کے لیے فلسطینی بہن بھائیوں کو ٹینکوں سے باندھ کر آگے چلا رہے ہیں تاکہ ٹینکوں پر حملے نہ ہو، تو ان کو ایک طرح سے آڑ بنا رکھا ہے، دیوار بنا رکھا ہے، اور بہت ہی زیادہ قسم پرسی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. لیکن دنیا میں نہ مسلمان حکمرانوں کو نظر آتی ہیں اور نہ ہی کافروں کو، ان سے کسی سے کیا شکوہ کہ جب اپنے ہی لوگوں کو نظر نہیں آتی. تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہیں، وہ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی مدد فرمائے، ہماری ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، اور جوانوں کی اور بوڑھوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اللہم اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہم علیک بالیہود الظالمین، اللہم علیک بالیہود الظالمین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.